اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کے سلسلے میں کچھ احکام بیان فرمائے ہیں کہ یتیموں کا مال ضائع نہ کیا جائے، خراب مال سے تبدیل نہ کیا جائے، جو لوگ اس کی دیکھ بھال کرنے پر مقرر ہوں انہیں دیانتداری کے ساتھ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اگر وہ چھوٹے ہیں تب بھی ان کی حفاظت کریں اور جب بڑے ہو جائیں تو وہ مال ان کے سپرد کر دیا جائے. بہرحال تفصیلی احکام اس میں اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں نکاح کے سلسلے میں بھی اسی ضمن میں بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ دو، تین اور چار تک نکاح کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اجازت ہے اس بات کی کہ تین چار نکاح آدمی کر سکتا ہے. اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آ گئی کہ ہمارے یہاں معاملات اب اس طرح سے ہیں کہ زنا آسان اور نکاح مشکل. اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین فطرت ہے. پہلے زمانے میں، یعنی زمانہ اسلام سے قبل بھی، اس چیز کا رواج تھا، سینکڑوں نکاح کیا جاتے تھے، یعنی صرف ایک دو نہیں سینکڑوں. ہندوؤں میں بھی یہی تھا، اسی طرح عیسائیوں میں، یہودیوں میں اور دیگر اقوام میں، یعنی کوئی قید نہیں تھی. حتیٰ کہ خود اہل عرب مشرکین مکہ کئی کئی شادیاں کرتے تھے اور اس میں ظلم بٹھاتے تھے، حقوق ادا نہیں کرتے تھے. شریعت اسلامیہ نے اس کو پابند کر دیا کہ بھئی نکاح ٹھیک ہے، ضرورت تو ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح ہوں، لیکن کتنی، اس کو پابند کر دیا کہ چار سے زیادہ نکاح نہ کریں. چنانچہ اس آیت کی مزید وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہ کہ بہت سے صحابہ اکرام ایسے ہیں جو ایمان لائے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیویاں جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان ہونا چاہتی ہیں، تو کسی کی 10 بیویاں تھیں، کسی کی 8 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکھنے کا حکم دیا اور باقی کے لیے فرمایا کہ باقیوں کو چھوڑ دو. تو جس کے پاس 10 تھیں اس نے چار رکھ لیں اور 6 کو چھوڑ دیا، جس کے پاس 8 تھیں اس نے چار رکھ لیں اور 4 چھوڑ دیں. ایک صحابی آئے، ان کے پاس 5 بیویاں تھیں، انہوں نے 1 کو چھوڑ دیا اور 4 رکھ لیں. لیکن اس سے یہ واضح ہو گئی بات کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز نہیں. تو شریعت اسلامیہ نے ایک حدود متعین کر دی. ساتھ میں یہ بات بتلا دی کہ فطرت تو بے شک یہ ہے کہ 3-4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ تم ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکو، اور اگر عدل و انصاف نہ کر سکو پھر تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ایک ہی نکاح پر قانے رہو اور اس کا بھی صحیح طور پر حق ادا کر دو تو بڑی بات ہے. یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک بیوی کا حق بھی صحیح طور پہ ادا نہیں کر پاتے، اس کے ساتھ بھی ظلم کا معاملہ کرتے ہیں. تو اس لیے دوسری، تیسری اور چوتھی کی اجازت تو بات کی بات ہے. پہلے تو یہ کہ ایک بیوی کا ہم حق ادا کر دیں، شریعت اسلامیہ نے جو حقوق اس کے رکھے ہیں وہ ہم ادا کریں صحیح طور پر. بہرحال جہاں تک فطرت کا تعلق ہے تو شریعت چونکہ ہماری فطرت کے مطابق ہے اس لیے تعدد ازواج کو منع نہیں کیا کہ آدمی 2-3-4 نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ بہرحال نہیں کر سکتا. اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں کا معاملہ ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بہت سے مستشرقین اور دیگر بہت سے لوگ اس معاملے میں افراد و تفرید سے کام لیتے ہیں اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوت پرست اور نہ جانے کیا کچھ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ کہتے ہیں. تو خود یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور اس کے بعد پھر ادھیڑ عمر اور اس کے بعد بڑھاپا سب اہل عرب کے سامنے گزرا ہے. یہاں تک کہ 25 سال کے جب جوان تھے اس وقت ایک ایسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں کہ جس کی عمر 40 برس کی، اور پھر اس کو بھی ایسا نبھایا کہ 25 سال تک نکاح میں رہی وہ، گویا کہ ان کی عمر 65 برس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جو ہے وہ 40 جی 50 کی تھی، 15 سال کا فرق. تو 50 سال کی عمر تک ایک ہی خاتون نکاح میں رہی، اور ان کا بھی جب انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح میں آئیں اور تقریباً 4 سال وہ رہیں، تو 54 سال کی عمر تک ایک ہی نکاح رہا. اس کے بعد پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 55 سال کی عمر تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر ہی گزارا کیا, اور اس کے بعد کی جو عمر کا جو عمر ہے تو وہ زیادہ نہیں, 7 سال کی عمر صرف. 7 سال میں باقی بیویاں جمع ہوئیں, یقیناً اس میں بہت ساری حکمتیں مصلحتیں تھیں. ایک تو یہ کہ بعض خواتین ایسی تھیں مثلا بیوہ تھیں, بعض متعلقہ تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی نکاح فرمائے کہ تاکہ یہ باب خالی نہ رہے, لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہو کہ بیوہ سے نکاح کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اسی طریقے سے متعلقہ عورتیں, جیسے ہمارے یہاں اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو نکاح ہی نہیں ہوتا دوسرا, بیوہ ہو جائے تو کوئی دوسرا نکاح ہی نہیں کرتا, یعنی مشکل ہو جاتی. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے عرب میں کہ وہاں اب بھی یہ چیز عیب نہیں ہے, اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو دوسرا فوراً عدت کے بعد نکاح کر لیتا ہے, یعنی وہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا بھی وہاں کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں, بلکہ عام شادیاں نکاح ہو جاتے ہیں. اور پھر اس طرح کے جب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو تو یہ مسئلہ بھی اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ جب 2-3-4 نکاح اور شادیاں آدمی کرے تو جو عورتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے یقیناً, تاکہ وہ بھی بے نکاح کے نہ رہیں. آج دوسرا نکاح اور تیسرا نکاح چونکہ ہمارے یہاں ایسا معیوب سمجھا جاتا ہے, الیاذ باللہ, کی زنا کی اجازت دے دیں گی عورتیں لیکن دوسرے نکاح کی اجازت دینا گناہ سمجھتی. شرن تو کوئی پابندی نہیں یہ مرد پہ کہ وہ عورت سے اجازت لے, قانون البتہ ہمارے یہاں پابندی ہے لیکن شریعت جو ہے اس پر پابندی نہیں لگاتی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد شادیاں کی ہیں اس میں بہت سی حکمتیں تھیں. ایک خاتون جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, ان کا نکاح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ خاتون ہیں جو اپنے ساتھ بچے بھی لے کر آئیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح نہ ہوتا تو اس باب کا کیسے پتہ چلتا کہ سوتیلے بچوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کو بھی پورا مکمل کیا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس کے پاس بچے ہوں پچھلے شوہر سے تو تب بھی نکاح کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر تربیت کرنی چاہیے. تو اس باب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پور فرمایا. اسی طریقے سے بعض خواتین کے معاملات ایسے تھے, جیسے خاتون کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے غلامی میں آ چکے تھے اور ان کی عورتیں باندھی بن چکی تھیں, اس نکاح کی وجہ سے ان سب نے آزاد کر دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ بابرکت خاتون نہیں دیکھی کہ انہوں نے ان کے نکاح کی وجہ سے ان کی قوم کو بہت فائدہ پہنچا. اور پھر یہ کہ بعض نکاح ایسے تھے جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح, ان کے خاوند نے ہجرت کی حبشہ کی طرف اور وہاں جا کر نصرانی ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا. ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں جو اس وقت کفار عرب کے سرخیل تھے, یعنی ایک طرف تو وہ اس کوشش میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نیچا دکھایا جائے, اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. تو اس کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا, ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوان ہیں کہ جن کو نیچا نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم تو اس فکر میں ہیں کہ ان کو نیچا کیا جائے اور ان ہماری بیٹی ان کے نکاح میں آ رہی ہے, تو یقیناً ان کو نیچا نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان کے نصیب میں لکھی ہے وہ انہیں مل کر رہے گی. اور بعد میں پھر حضرت ابو سفیان مسلمان بھی ہوئے, اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نکاح کیا ہوگا تو آپ کے پیش نظر یہ حکمت بھی ضرور رہی ہوگی. اسی طرح سے اور بہت سے جو نکاح آپ کے ہوئے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمتوں کے پیش نظر نکاح کیے. کہیں اس بات کی حکمت تھی کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے, قبیلے مسلمان ہو جائیں گے, اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خواتین کا چونکہ آنا جانا ہوتا تھا, دینی مسائل سیکھنے کو ملتے تھے. خانگی زندگی اگر خواتین نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کیسے تھے, آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے, بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے, اور خواتین کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے آپ حل کرتے تھے, آپ کے تعلقات اپنی بیویوں سے کیسے تھے, گھر میں آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیسا تھا. تو یہ سارے معاملات ہمیں اس طور پر معلوم ہوئے کہ آپ نے متعدد نکاح فرمائے. اور پھر یہ کوئی ایسی بڑی تعداد نہیں ہے, کل نو نکاح آپ نے فرمائے، اور بعض روایت میں آتا 11 بیویاں تھیں، تو اس کے علاوہ اور زیادہ آپ نے نکاح نہیں کیا، اور یہ بھی بالکل آخری عمر میں، اور ان میں بھی اکثر و بیشتر متعلقہ اور بیوہ خواتین تھیں. صرف ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا. یقیناً اس میں بھی بے انتہا مصلحتیں تھیں. کتنے صحابہ کرام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، کتنی احادیث ہمیں ان سے پہنچی ہیں، اور کتنے فوائد علوم کے ہم تک ان سے پہنچے ہیں. تو یقیناً ان کو اللہ رب العزت نے حافظہ بھی قوی دیا تھا، اور ان سے بہت سارے فوائد علمی دینی ہم تک پہنچے ہیں. تو یقیناً یہ ساری حکمتیں مصلحتیں تھیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ عام مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50-55 سال تک جو ہے وہ ایک ہی نکاح پر رہے، اور اس کے بعد صرف کچھ سال ایسے گزرے جس میں آ کر بیویاں کچھ جمع ہو گئیں. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ بعض لوگ جو اس قسم کے جو ہے افواہیں پھیلاتے ہیں، یا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوت پرست کہتے ہیں، ہمارے دل و دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح حکمت پر مبنی تھے. البتہ عام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے 4 سے زیادہ نکاح کرنا جائز قرار نہیں دیا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بعض لوگ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع کر لیتے ہیں، یعنی اس طرح کے کچھ نکاح میرے علم میں ہیں کہ پتہ چلا کہ ایک سے نکاح کر لیا، اس کے بعد اس کی بہن سے بھی نکاح کر لیا، یعنی سالی سے نکاح کر لیا. تو یاد رکھیے کہ شریعت نے حرام کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو حرام کر دی گئی ہیں، وہیں پر آخر میں یہ ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دی گئی ہیں تم پر کہ تم 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، اس لیے یہ بھی ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور یہ 2-3 نکاح بھی اس صورت میں ہیں جبکہ ہم ان کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر سکیں. اگر حق ادا نہیں کر سکیں تو ایک بیوی ہی کافی ہے، اور اس کا حق صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں، یعنی یتیموں کے مال اسباب اور ان کے احکام بیان کرنے کے بعد ایک پورا رکوع اگلا جو ہے وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بیان فرمائے. اس میں بھی بہت کوتاہیاں ہیں، اس لیے اس بات کو بھی میں مختصراً عرض کر دوں کہ وراثت کے مسائل ایسے ہیں کس کو کتنا ملنا ہے اللہ رب العزت نے متعین کر دیا ہے، نہ کسی مفتی پر چھوڑا، نہ کسی مولوی پر چھوڑا، نہ کسی عام آدمی پر چھوڑا کہ حصے اپنے طور پہ متعین کر دے کہ اس کو اتنا دے دو اس کو اتنا دے دو، بلکہ اللہ رب العزت نے خود متعین فرما دیے بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، صرف ایک بیٹی ہے اس کو کتنا ملے گا، اگر اولاد میاں بیوی یعنی بیوی بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، والدین بھی ہیں تو کتنا ملے گا. ہر چیز کے حصے اللہ رب العزت نے متعین کر دیے. مفتیان کرام تو انہی اصولوں کے روشنی میں وضاحت کے ساتھ مسائل کو بیان کر دیتے ہیں، ورنہ اصل جو حصے ہیں وہ اللہ رب العزت نے خود متعین فرما دیے. اور دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، ہم بہت سی الٹی سیدھی رسموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اصل حکم شریعت کا سب سے پہلے جو متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر اس کی ملکیت میں کچھ مال ہے تو ورثہ میں تقسیم کرنا چاہیے. عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے کہ باپ کا مثلا انتقال ہو گیا، باپ کے بعد یقیناً اگر ماں موجود ہے تو ماں اپنے قبضے میں سارا مال کر لیتی ہے، اور پھر عام طور پر وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یا پھر اگر بھائی موجود ہے اور کاروبار اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ قبضہ کر لیتا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو سامنے رکھنا چاہیے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز متوجہ ہوتی ہے تدفین کے بعد، یعنی جب آدمی اس سے فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے وہ وراثت کے احکام، یعنی وراثت تقسیم کرنی چاہیے. ہمارے آج عام طور پر وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور اس کی خرابیاں یہ ہیں کہ پھر بعد میں قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے، لڑائی اور مار کٹائی تک نوبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ختم بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات. اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ شریعت نے ان بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے جن کی شادیاں ہو گئیں، نہیں ہوئی ان کا بھی حصہ ہے، جن کی ہو گئی ان کا بھی حصہ ہے. تو بات یہ ہے کہ حصے ہم نہیں دیتے اور بدنام کرتے ہیں شریعت کو. شریعت تو سب کے حقوق ادا کرتی ہے، شریعت نے لڑکیوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، بیویوں کے بھی حقوق رکھے ہیں. اس لیے اگر کوتاہیاں کرتے ہیں تو یہ ہم خود کرتے ہیں، اس لیے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور چونکہ اس میں تفصیلات ہوتی ہیں، جب بھی ضرورت پیش آئے تو مفتیان کرام کے پاس جا کر، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یاد رکھیے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی ہو، کسی فقہ میں چلے جائیے، کوئی اس میں اختلاف نہیں، کیونکہ یہ احکام اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں. اس لیے کوئی اختلافی چیز بھی نہیں ہے کہ صاحب فلاں مسلک میں ایسا، فلاں میں ایسا، بلکہ یہ ایسی متفق علیہ چیز ہے کہ سب کے نزدیک ایک ہی بات. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جس مفتی پر بھی اعتماد ہو وہاں پر جا کر اپنے مسائل کو بیان کرے، اور پھر شریعت کی روشنی میں جائیداد کی تقسیم کرے. بعض اوقات مسائل اتنے پیش در پیش ہو جاتے ہیں کہ جب دین کی سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی جب والد کا انتقال ہوا تو اس وقت والدہ موجود تھی، اب تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر جائیداد در جائیداد، یعنی حصہ در حصہ، وراثت در وراثت، اس کی تقسیم مشکل اور کٹھن کام ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے اس کام میں سب سے پہلے آدمی کو زندگی میں غور و فکر بھی کر لینا چاہیے، بلکہ اگر زندگی میں اپنی اولاد کو الگ الگ حصے دے دیے جائیں تو سب سے اچھی بات، تاکہ وہ تمہارے مرنے کا بھی انتظار نہ کریں کہ صاحب پتہ نہیں کب مریں گے، کب ملے گا. بعض اچھے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ زندگی ہی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد میں جب آدمی زندگی میں تقسیم کرے تو پھر وراثت کا اعتبار نہیں کرتے، پھر یہ ہے کہ برابر سرابر، لڑکوں اور لڑکیوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے. بہرحال اس سلسلے میں بھی مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی اس میں بھی تفصیلات ہیں، صرف ایک ہی صورت متعین نہیں ہے. اور چونکہ صورتیں مختلف ہوتی ہیں، نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اپنی صورت کو جب آپ لے جا کر مفتیان کرام کے پاس رکھیں گے تو وہ آپ کی ضرورت کے مطابق اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر وہ آپ اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سن کر، توجہ کے ساتھ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پانچویں پارے میں اللہ رب العزت نے طلاق کے مسئلے کو بھی ذکر فرمایا، جو میں نے پچھلے دوسرے پارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے طلاق کی جو گانٹھ رکھی ہے وہ مرد کے ہاتھ میں، اور مرد کو بھی چاہیے کہ بلا ضرورت طلاق نہ دے. لیکن بعض اوقات میاں بیوی میں نہیں بن پاتی، صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ طلاق کے بغیر چارہ نہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو ایک طلاق دی جائے، وہ بھی طہر کی حالت میں، جب عورت پاکی کی حالت میں ہو اس وقت صرف ایک طلاق دے دی جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ عدت کے اندر اندر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کیا ہے؟ تین حیض. جب آپ طہر میں طلاق دیں گے تو پہلا حیض، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اگر تیسرا بھی آ گیا عدت ختم ہو جائے. لیکن اس سے پہلے پہلے اگر آپ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، اور بالفرض اگر کسی نے رجوع نہیں کیا اور عدت پوری ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ نکاح سے نکل گئی. اب اگر عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں اس پر. اور بالفرض سال گزر گیا، دو سال گزر گئے، نہ عورت نے نکاح کیا نہ مرد نے نکاح کیا، اب خیال آیا کہ بھئی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، دوبارہ پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں، دونوں اس پر رضامند ہیں کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے، پھر نکاح ہو سکتا ہے. تو کم از کم اپنے ہاتھ میں معاملہ رہے گا، اگر چاہیں گے تو نکاح پھر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک طلاق دے دی یا دو دے دی تو دونوں طلاقیں رجی ہو سکتی ہیں، یعنی ایک طلاق دے کر بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، دو طلاقیں دے کر بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اسی کو میں نے بیان کیا تھا الطلاق مرتان، یعنی ایسی طلاقیں جن کے بعد رجوع ممکن ہے وہ دو طلاقیں ہیں، اس کے بعد رجوع نہیں. لیکن اگر کسی شخص نے تیسری طلاق دے دی، اب اس کے بعد رجوع ممکن نہیں، اب طلاق مغلظہ ہو گئی. اور یہاں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم طلاق دیں تو عورت کے علم میں نہیں آیا ابھی، یا ہم نے خط لکھا تھا ابھی خط اس تک پہنچا نہیں. یاد رکھیے خط پہنچے نہ پہنچے, اس کے علم میں ہو نہ ہو, اگر کسی نے طلاق دے دی طلاق واقع ہو جاتی ہے. مثلاً ایک بات سمجھیے کہ کوئی شخص سعودیہ میں رہتا ہے, وہاں اس نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, بیوی کے علم میں یہ بات نہیں آئی. اب دو تین مہینے کے بعد شوہر یہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ صاحب میں تو طلاق دے دی تھی, چار مہینے پہلے دے دی تھی. تو علم میں چاہے عورت کے اب آیا ہے, لیکن اس کی عدت بھی گزر گئی, طلاق بھی واقع ہو گئی. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بعض لوگ اس کو کھیل بنا لیتے ہیں, ذرا سی لڑائی مار کٹائی کچھ ہوئی اور فوراً طلاق, یعنی بس ان کی زبان پر یہی لفظ رہتے ہیں, پھر بعد میں پریشان ہوتے پھرتے ہیں. بھائی شریعت کے احکام کو پہلے سیکھ لو, اگر سیکھ لو گے پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد پھر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں, پھر کوئی صورت سوچتے ہیں کہ وہ حلال صورت ایسی ہو جائے, کوئی کفارہ دے دیں, کوئی فدیہ دے دیں. کفارے اور فدیے سے کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے اس قسم کی باتیں بتا دی کہ صاحب تین طلاقیں دے دیں کوئی بات نہیں, کفارہ دے دو. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے ہی, اس کا مذاق بھی حقیقت ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی مذاق میں بھی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی. اس لیے ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے. اور شریعت نے تو دیکھیے طلاق تو بہت بات کی چیز ہے, کہا یہ کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو تو سب سے پہلے تو شوہر کو چاہیے کہ پہلے محبت پیار سے سمجھائے, جس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا فعیزوہن, اس کو وعد و نصیحت کرو, اس کو آگے اونچ نیچ سمجھاؤ کہ دیکھو طلاق کے بڑے نقصانات ہیں, طلاق دینا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب ایک دفعہ طلاق ہو جائے گی کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گی. بعض خواتین خود طلاقیں مانگتی ہیں اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی, بعض اوقات پیچھے سے ان کو شہ ملتی ہے کسی کی کہ بھائی طلاق لے لو تم. اللہ تعالیٰ معاف کرے, آج کل جو بے حجابی ہے بے پردگی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بعض شادی شدہ عورتیں ان کے تعلقات غیر مردوں سے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تم شوہر سے طلاق لے لو کوئی بات نہیں میں کر لوں گا شادی. یہاں تک اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں جس کے نتیجے میں عورت جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ اگر وہ ایسی عورت ہوگی تو ضرور بہکائے میں بھی آئے گی, اور پھر وہ شوہر سے کہتی ہے طلاق دو, مجبوراً شوہر کو طلاق دینی پڑ جاتی ہے. اور رکھنی دوسرے نے بھی نہیں ہوتی, اس کو پتا ہے جب پہلے سے اس نے وفا نہیں کی مجھ سے بھی نہیں کرے گی. تو اس لیے بعض اوقات ایسی صورتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو فائزوہن, پہلے تو تم اسے سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات کئی کئی بچوں کی مائیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود طلاقیں چاہیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. پہلے یورپ کے لوگ عورتیں طلاقیں مانگتی تھیں, اب ہمارے یہاں بھی اس کی جو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. دارالافتاء کے اندر پورے ملک کے اندر یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ جو مسائل ہیں اور سب سے زیادہ جو فتاوے ہوتے ہیں وہ طلاق کے بارے میں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پہلے والدین جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے مر کے نکلنا اس گھر سے, اور آج کہتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہو بتا دینا میں دیکھ لوں گا. تو نتیجہ یہ کہ پیچھے سے چونکہ شہ ملتی رہتی ہے, اس کے نتیجے میں پھر عورت بھی کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی. وہ کسی نے کہا نا کہ بھینس جو اچھلتی ہے تو قلعہ اگر مضبوط ہوتا ہے تو اچھلتی ہے, اگر اس کا قلعہ مضبوط نہ ہو تو اچھلے گی نہیں. تو اسی طرح پشت پناہی جب کوئی کر رہا ہوتا ہے اور شہ دی جا رہی ہوتی ہے تب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اگر والدین بھی تھوڑا سا اس پر غور کر لیں کہ شروع سے ہی حوصلہ شکنی کریں کہ بھائی تمہارا گھر اب یہی ہے, اب تم نے اپنے اس گھر کو دیکھنا ہے, اس گھر کو سنبھالنا ہے, اور اسی گھر پر میں تم نے زندگی گزارنی ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھکانا میرا آخری یہی ہے تو وہ ایسی صورت اختیار نہیں کرتی. یقیناً چھوٹے موٹے جھگڑے سب جگہ ہوتے ہیں, کہاں نہیں ہوتے, لیکن چھوٹے سے جھگڑے کو اس طور پر بڑھانا کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے یہ اچھی بات نہیں. باوجود اس کے کہ طلاق دینا حلال ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ سب سے زیادہ مبغوث چیز جو ہے وہ طلاق ہی اللہ کی نظر میں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بلا ضرورت طلاق نہ دے, لیکن اگر بالفرض ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ضرورت بہرحال دے سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ایک طلاق دے. جو کام آپ تین طلاقوں سے لے سکتے ہیں وہ ایک سے کیوں نہیں لیتے, وہی کام ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ رجوع نہیں کریں, کیونکہ رجوع بھی تو مرد کے ہاتھ میں ہے. اگر مرد رجوع نہیں کرے گا تو رجوع نہیں ہوگا. تو اگر رجوع نہیں کیا اور عدت کا وقت گزر گیا تو وہ ایک طلاق ایسی ہے کہ طلاق بائن ہو گئی, یعنی عورت نکاح سے نکل گئی. اب وہ چاہے تو وہ بھی آزاد, آپ بھی آزاد, جہاں چاہے نکاح کرے. تو جو کام تین طلاقوں سے ہو رہا ہے وہ ایک سے بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں طریقہ ایسا ہے کسی سے آپ لکھوائیں, نوٹری پبلک, اوتھ کمیشنر, کہیں چلے جائیں ان سے کہیں کہ صاحب لکھو, وہ تین طلاقوں سے کم کی بات ہی نہیں کرتا. تین طلاق ہی دیتے ہیں کہ بھائی تعلق, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایک ظلم تو یہ کہ تین طلاقیں دیں, اوپر سے قانون ملک کا ایسا بنا ہوا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ صاحب تین طلاق کے بعد بھی تین مہینے 90 دن کی مہلت ہے, 90 دن میں صلح کر سکتے ہو آپس میں. یاد رکھیے یہ ایوب خانی شریعت میں ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں. اب جس کا جی چاہے جس شریعت پہ عمل کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تین طلاقیں کسی نے دے دی, طلاق مغلظہ واقع ہو گئی, اب اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. اب یہ جو قانون ہے کہ 90 دن کے اندر اندر صاحب رجوع کر لو, مصالحت کر لو, یونین کونسل چلے جاؤ, اور وہ بھی اللہ کے بندے نہ معاملے کو دیکھتے نہ سمجھتے, وہ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی مصالحت ہو گئی لہذا جاؤ آپس میں ایک ساتھ رہو, تو وہ حرام صورت ہوتی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ صرف اس لیے ہے کہ بات شریعت کے ہمیں معلوم نہیں ہوتی, سیکھتے نہیں. تو بہرحال سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں کہ شوہر واضح و نصیحت کرے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ واہجروہن فی المزاج, اگر واضح و نصیحت بھی کام نہ دے تو پھر اپنا بستر الگ کر لو. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بستر اٹھا کے گھر سے باہر چلے جاؤ, ایسا نہیں کرو. اسی گھر میں کمرے اگر الگ الگ ہیں, یہ چارپائی الگ ہیں, تو بس الگ ہو جاؤ. تاکہ شریف عورت کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی شوہر اس سے ناراض, کیونکہ مسلمان عورت کے لیے تو یہ بات بڑی تنبیہ والی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اللہ کی لعنت میں رہتی ہے وہ ساری رات. تو جب یہ چیز اگر اس کی نظر میں ہوگی پہلے سے, تو یقیناً اگر شوہر ناراض ہو کر اپنا بستر الگ کر لے گا تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی اس کی نظر میں. اس لیے دوسرا قدم یہ اٹھاؤ. اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر تیسرا حکم یہ ہے, وضربوہن, تھوڑی بہت مار پیٹ سے بھی کام لیا جا سکتا ہے, لیکن یہ مار پیٹ ایسی نہ ہو کہ جسم پر نشان پڑے. یہ چہرے پر مارنا تو ویسے جائز نہیں ہے, یعنی کسی جانور تک کو مارنا جائز نہیں چہرے پر, تو انسانوں کے چہروں پر مارنا تو ویسے ناجائز, تو بیوی کے چہرے پر بھی مارنا قدن ناجائز. اور بعض فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھئی اگر مارنا بھی ہو تو مارنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت یہ سمجھ لے کہ بھئی واضح نصیحت سے بات نکل گئی, اب جو ہے یہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے مجھ پہ. اصل مقصد صرف ڈراوا ہے. چنانچہ بعض نے فرمایا کہ بھئی دوپٹہ جو ہے اس کو دو چار بل دے کر بس وہ مار دو, یہ مقصود ہے. یہ مقصد نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے ایسے مارے جیسے گدھے کو مارتے ہیں بعض لوگ اور نشان اس کو جسم زخمی کر دیتے ہیں, ایسا کام نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود متعدد ازواج تھیں, لیکن اس کے باوجود زندگی میں کبھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ شریف لوگ یہ کام نہیں کرتے. بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ مرد بےچارے اپنی بیویوں کے نیچے لگ کے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی جو کریم آدمی ہے وہ بات سن لیتا ہے عورت کی, یعنی اس پر زبردستی نہیں کرتا, دونوں دھاندلی نہیں کرتا, مار پیٹ نہیں کرتا. لیکن فرمایا کہ جو لئیم آدمی ہوتا ہے, بدبخت آدمی ہوتا ہے, وہ اس پر غالب آ جاتا ہے مار پیٹ کے ذریعے, دھونس دھاندلی اور اس طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کریم رہوں اگرچہ مغلوب رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں لیکن کریم رہوں, نہ کہ یہ کہ غالب رہوں اور بدبخت ہو جاؤں. تو اس لیے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اجازت اگر سے دی ہے, یہ ایک الگ بات ہے, ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو بلا ضرورت جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں اٹھایا, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے تو اجتناب ہی کرنا بہتر. لیکن بہرحال اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو میں نے بتا دیا کہ جسم پر ضرب نہیں آنی چاہیے, نشان نہیں آنا چاہیے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اب تم بھی سیدھے ہو جاؤ, ان پر تان و تشنی مت کرو, الٹی سیدھی باتیں مت کرو. لیکن اگر خدا نہ کرے بات اس سے بھی آگے نکل جائے تو پھر شریعت نے کہا کہ بھائی دو حکم, ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے, سالس مقرر کر لو اور وہ ان کو بٹھاؤ تاکہ وہ سارے معاملات کو سنیں, اور سننے کے بعد اگر وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر طلاق دے دو, اور پھر وہی ہے کہ ایک طلاق دے دو. اور لیکن اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا, ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما, اگر دونوں سالس مخلص ہوں گے اور دونوں کا ارادہ یہ ہوگا کہ ان کے آپس میں صلح ہو جائے، اللہ اس کی توفیق دے دیں گے، یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ آپس میں صلح ہو جائے. تو دیکھیے اتنے سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد شریعت کہتی ہے کہ اب تم اگر چاہو، اگر یہ محسوس کرو کہ ساتھ نہیں نپ سکتا، اب طلاق دے دو، اور وہ بھی ایک دو. تو اتنے طریقوں کے بعد اب اگر ہم تین طلاق دے دیں یا دس دے دیں تو اس میں شریعت کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ سارا قصور تو ہمارا اپنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ شریعت اسلامیہ پر پورے پورے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں کی عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے روزے رکھنا آسان فرما، تراویح میں تلاوت کو آسان فرما. الہ العالمین ہم میں جو بھی بیمار ہیں اپنے فضل خاص سے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ایک صاحب کی دادی ہیں، کل ان کا آپریشن ہے دل کا، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں. اور بھی جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہیں یا گھروں میں ہیں، اے اللہ آپ بیماروں کو بھی جانتے ہیں اور بیماریوں کو بھی جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.